الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ المؤمنون کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور اس قرآن کی جلد نمبر 6 سے اس میں شروع کی جو 11 آیات ہیں ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر پڑھ کے ہم نے معارف و مسائل پڑھنے شروع کر دیے تھے اور اس میں ہم چوتھا وصف کل پڑھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے ویسے تو جنت میں جائیں گے اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر موت ایمان پر آئی ہے تو قیامت میں وہ ایمان والے کہلائیں گے، ٹھیک ہے، اگر موت ایمان پر نہیں آئی تو پھر قیامت میں ایمان والا وہ شخص نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے، تو موت ایمان پر آتی ہے تو اصول ضابطہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ یہ کہ اس نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈائریکٹلی جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی براہ راست میدان حشر سے ہوتے ہوئے پل صراط کو کراس کرتے ہوئے جنت میں انٹری ہو گئی، ٹھیک ہے، یا یہ کہ یہ پل صراط کے اوپر سے گر جائے گا جہنم کے اندر اور جہنم میں پھر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ایمان والے کے ساتھ یہ دو پاسبلٹیز ہیں، وایا جہنم یا ڈائریکٹلی انٹو جہنم، سوری وایا جہنم یا ڈائریکٹلی انٹو جنت، ٹھیک ہے، تو اب ڈائریکٹلی انٹو جنت کے لیے یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے نا یہ فلاح پانے والے مومنین ہیں جو کہ آخرت کے اندر ناکامی یعنی جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا ان کا نہیں ہوگا، تو اس میں ہم اوصاف جو تفسیرہ حضرت نے لکھے ہیں وہ پڑھ رہے تھے، تو چوتھا وصف یہ تھا کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور اسی بحث میں ہم نے ایک ٹینجنٹ میں جا کر کے ایک گفتگو یہ بھی شروع کری تھی آخر میں بالکل کہ یہ جو زوج کا رول ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، سپاؤس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس جسمانی لذت حاصل کر لی جائے اور شہوت پوری کر لی جائے، بلکہ اللہ رب العزت خالق کل جہان ہے نا اور مرد اور عورت کو تخلیق کرنے والے، انہوں نے اپنے کلام کے اندر ایک اور بھی مقصد بیان فرما دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں کیسے کیسے پیدا فرمائی ہیں، سب اللہ کی نشانی ہیں، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں کہ ان یہ سب خود بخود نہیں ہو گیا ہے، رینڈملی نہیں ہو گیا ہے، بلکہ ان کو بنانے والا ہے، اور دیکھو وہ بنانے والا کتنا حکیم ہے، کتنا یعنی شاندار بنانے والا ہے، کس شان سے اس نے یہ چیزیں تخلیق کری ہیں، تو یہ آیات کہلاتی ہیں اللہ کی، جو اللہ کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ اس میں تم میں سے تمہاری جانوں میں سے ازواج بنائے، جانوں میں سے ازواج بنائے، یعنی تمہاری ہی جیسی جان جو ہے وہ تمہاری بیوی بھی رکھتی ہے، اور بیوی کو کہا کہ تمہاری ہی جیسی جان جو ہے وہ تمہارا شوہر بھی رکھتا ہے، تھوڑی بہت تخلیقی ڈفرینسز ہیں، جذباتی ڈفرینسز ہیں، لیکن اوور آل انسان دونوں کے دونوں ہیں, ٹھیک ہے نا, دونوں ہی حیوان ناطق کہلائیں گے, دونوں ہی اشرف المخلوقات کہلائیں گے, ٹھیک ہے. تو تمہاری جانوں میں سے جوڑے بنائے. اور مزید کیا کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا تو اس وقت اما حوا کو تخلیق نہیں کیا, بلکہ اما حوا کو جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے اندر سے ہی تخلیق کیا, ٹھیک ہے نا, وہیں سے ایک جزو بدن لے کر کے اما حوا کی تخلیق کی, تو من انفسکم, یعنی ان کی ہی نفس کے اندر سے پھر ان کی بیوی کو بنایا, صحیح ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کیوں بنایا, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم سکون حاصل کرو اپنے سپاؤس سے, اپنے زوج سے, ٹھیک ہے نا, اپنے نفس کے اس جس کو کہتے ہیں انگریزی میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں مائی بیٹر ہاف, رائٹ, میرا نصف, تو اس سے تم سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تم دونوں کے درمیان مودہ, مودہ ود سے نکلا, ود کہتے ہیں محبت کرنے کو, جیسے اللہ رب العزت کے صفات کے ناموں میں سے ایک نام ہے الودود, محبت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت جو ہے اس کے لیے تمہیں تخلیق کیا کہ تم آپس میں محبت کرو. وجعل بینکم مودہ, اللہ تعالیٰ نے مودت پیدا فرما دی, ٹھیک ہے نا, پیدا فرما دی مودت, یعنی مودت کا جذبہ جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے اندر رکھ دیا. اب کرتے کیوں نہیں ہیں, یہ آپ سے سوال اگر ہم پوچھیں کہ شوہر اور بیوی میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جعل بینکم مودت ورحمہ, اور رحمت کرتے ہیں اور رحمت کا جذبہ بھی ڈال دیا تم لوگوں کے درمیان, شوہر بیوی کے درمیان, رائٹ. تو نہ تو رحمت نظر آتی ہے اکثر گھرانوں کے اندر, آج کل تو بس ایک جنگ و جدل ہی چل رہا ہوتا ہے مستقل, 21ویں صدی اور 20ویں صدی کے اندر بھی, بلکہ اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا, ٹھیک ہے, اور اس وقت جو ہے وہ اپنی پیک پر ہے کہ ہر گھر کے اندر جھگڑا, لڑائی, فساد, الا ماشاء اللہ, ملیون گھروں کے اندر سے کوئی ایک آدھ گھر ہوگا کہ جس کے اندر جھگڑے لڑائی نہیں ہوتے ہوں گے میاں بیوی کے درمیان, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور ہمارا مشاہدہ کیا ہے, اور یہ مشاہدہ بھی ایسا ہے کہ جس کو ہم غلط بھی نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں نظر صحیح نہیں آ رہا, ہماری آنکھوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے, اصل میں تو بڑے پیار محبت سے اور رحمت کے ساتھ رہتے ہیں, بس ہمیں دیکھنے میں غلطی ہو رہی ہے, یعنی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پیار محبت کہاں چلا گیا, مطلب ہمیں نظر نہیں آ رہا پیار محبت کھانا کہ ہے, ایسا بھی اس کیس کے اندر ایسا بھی نہیں نظر آتا, ٹھیک ہے نا, بالکل صاف کھل کر کے لڑائی جھگڑا فساد جو ہے وہ سامنے, ہر گھر کو, ہر ایک کو اپنی فیملی کے اندر ایسے بہت سارے کیسے نظر آتے ہوں گے. اور جو لوگ امت کی اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, یا وہی جو ڈاکٹر پیشنٹ والا کام کر رہے ہوتے ہیں, کل جس کی بات ہوئی تھی شیخ, ٹھیک ہے نا, تو مشائخ کو تو اور بھی گہرائی میں نظر آتے ہیں کہ گھروں کے اندر کتنا فساد ہے. پرانے زمانے میں مشائخ کے پاس لوگ آتے تھے کہ آپ ہمیں اللہ سے جڑنے میں مدد فرما دیں, اللہ سے ہم جڑنا چاہتے ہیں, اللہ سے نتھی ہونا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ہماری مدد فرما دیں. تو مشائخ جو ہے نا ان کو ذکر کے معمولات بتاتے تھے, ان کو بتاتے تھے جی آپ اس طریقے سے جو ہے وہ تخلیے میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, کچھ دن جو ہے وہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں, آپ خانقاہ میں آ جائیں, وہاں پہ بیٹھ کر کے ذرا اللہ اللہ کریں, ہم آپ کو فلانا ذکر بتاتے ہیں, فلانا ذکر بتاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ خوب لگ کر کے ذکر کرتے تھے, وہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, جو تھوڑا بہت گناہ وناہ کا ان کے اندر ہوتا بھی تھا وہ ختم ہو جاتا تھا, اور وہ اسپرچولی فلائی کرنا شروع ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے, جب کوئی مشائخ کے پاس آتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو اللہ سے جوڑنا تو دور کی بات, بہت بعد میں اس کی نوبت آتی ہے, پہلے تو کیا پتہ چلتا ہے یہ تو اپنے گھر میں ہی اپنی بیوی سے نہیں جڑے ہوئے, یا بیوی صاحب آتی ہیں تو وہ اپنے شوہر سے نہیں جڑی ہوئی, وہ گھر کے اندر ہی فساد. تو آج کل مشائخ کا جو رول ہے نا وہ کیا بن گیا ہے, وہ بن گیا ہے میرج کاؤنسلنگ والا رول, میرج کاؤنسلر, ٹھیک ہے نا. تو امت کے اندر جو مشائخ ہے نا, جو ان کا کام تھا اللہ سے جوڑنا, وہ میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے کی پہلے محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آپس میں جڑیں گے, ایک دوسرے کا گلا کاٹنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ وحشیانہ برتاؤ کرنا ختم کریں گے, تب اللہ کے یہاں قبول ہوں گے نا, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول ہی نہیں کرنا ہے,
تو پہلے ان کے گھر کے فساد کو ختم کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے یہ میرج کاؤنسلنگ ہی کر رہے گا نا یہ والا کام بھائی, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کیوں ہے جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. جی اس کا جواب آپ دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر گھر میں ہسبینڈ دین کی طرف بالکل نہ ہو تو کیا کریں, خود دین کی طرف آ جائیں, خود دین کی طرف آ جائیں اور جیسا دین اصل میں ہے اس دین پر عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ کو جو ہے نا کان پکڑ کر کے لے کر کے آئیں گے, کیا نا کان پکڑ کے لے کے آتے ہیں نا. جب کوئی بچہ جو ہے وہ بہت شرارت کر رہا ہوتا ہے, بات نہیں مان رہا ہوتا, تو اب تو آج کل تو خیر یہ نہیں ہوتا, لیکن پرانے زمانے میں کان پکڑ کے لے کر کے آتے تھے. اسی طریقے سے ایک بکرا ہوتا ہے نا, بقرعید میں کبھی دیکھا بکرا جو ہے نا جب نہیں جا رہا ہوتا نا کہ اس کو پیچھے سے ذرا آپ آگے بڑھائیں, وہ نہیں جا رہا ہوتا تو بکرے کو چرانے والے یا جو بچے بچے ہوتے ہیں نا بکرے کو, وہ کان پکڑ لیتے ہیں اور کان سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر کے لے کے جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہسبینڈ کو کان پکڑ کر کے لے کر کے آئیں گے. لیکن خود تو دین پر آ جائے نا پہلے. ہم تو اپنے خام و خیال میں جو ہے وہ بڑے دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو دین سیکھنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیں گے. اچھا سوال کا جواب ماشاء اللہ خواتین نے تو دینا شروع کیا ہے, مردوں کی طرف سے کسی کے بھی ہمت نہیں ہو رہی یا کچھ اور مسئلہ ہے, کوئی ایسی اینٹی میسکولن بات تو نہیں کرتی اس آگے سے جس کی وجہ سے مردوں کی طرف سے کچھ خاموشی سے نظر آ رہی ہے. خواتین کی طرف کافی ماشاء اللہ نظر آ رہا ہے. تو کسی نے لکھا کہ گھر میں صحیح تربیت نہیں دی جاتی ہے, شادی کے بعد کیسا ریلیشن رکھنا ہے لڑکا اور لڑکی نے. جی میڈیا سے بہت امپریس ہیں جو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, برداشت کم ہو گئی ہے نہ صرف میاں بیوی بلکہ پورے معاشرے میں. ہاں آپ نے معاشرے کی اچھی تصویر کھینچ دی ہے, لیکن سوال تو یہ نہیں تھا. سوال تو یہ تھا کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ مودت اور رحمت ڈالی ہے میاں بیوی میں, تو پھر میاں بیوی میں نظر کیوں نہیں آتی, جھگڑے لڑائیاں کیوں نظر آتے ہیں, میڈیا کی وجہ سے نظر آتے ہیں. تو بھائی اللہ نے جو چیز ڈال دی تو میڈیا کیا کر لے گا پھر اس کا, میڈیا کچھ بھی کر لے, اللہ نے تو چیز ڈالی ہوئی ہے نا اندر, ہے نا. تو اس کا جواب دیجیے جو آپ سے سوال ہو رہا ہے. دین سے دوری کی وجہ سے ہے لڑائی جھگڑا, بے شک دین کی دوری کی وجہ سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے, سارا مسئلہ ہی دین سے دوری کی وجہ سے. سوال کا جواب تو نہ ہوا, گناہوں کی وجہ سے ایثار و قربانی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے, ہر کوئی اپنا حق چھیننا چاہتا ہے. جی ہمارے یہاں ایک تھی MQM مہاجر قومی موومنٹ کراچی کے اندر, وہ جو بنی تھی نا وہ دراصل ہمارے اندرونی حالات کی عکاسی کرنے کے لیے اللہ نے بنوائی تھی, ہے نا. یہ دیکھو تم جس طرح سے اپنا حق چھینتے ہو نا گھروں کے اندر, چلو میں تمہارے اوپر ایک تنظیم مسلط کر دیتا ہوں جو کہ چھین کر کے مار کر کے گولی مار کر کے اور ٹارچر کر کے حق چھیننا چھین کے دکھائے گی, ٹھیک ہے نا. اصل میں وہ تنظیم جو تھی نا وہ اس معاشرے کے اندر کی عکاسی تھی, اٹ واز جسٹ اے ریفلیکشن آف دا سوشل یعنی کنڈیشن, ٹھیک ہے نا, حق چھیننا. بہرحال پھر بھی یہ سوال کا جواب نہ ہوا, ان کی کمی کی وجہ سے, دین کی دوری کی وجہ. اصل میں سوال سمجھ میں نہیں آ رہا غالباً, اس وجہ سے جواب نہیں ہو رہا. اب صرف موبائل ہوتا ہے ہر وقت, ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ شکریہ. حقوق کی لڑائی, فرائض پر فوکس نہیں. سوال ذرا سا علمی نوعیت کا تھا, آپ کو جواب جو ہے وہ ذرا اخباری نوعیت کے جواب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اخباری نوعیت کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ حالات حاضرہ کو دیکھیں اور اس حالات حاضرہ کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اخباری بیان, ٹھیک ہے. تو علمی سوال کا اخباری بیان نہیں چلتا, علمی سوال یہ تھا کہ جب اللہ نے ڈالی ہے تو پھر یہ کہاں چلی جاتی ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے, مردوں سے بھی اتنے کچھ آئے ہیں کہ ہر انسان اپنے حق کی طرح, یہ بھی اخباری جواب شروع ہو گیا کہ اپنا حق یاد رہتا ہے, شیطان ہمارا اللہ اس پلیس ان اس, بٹ وی بیکم مور انفلوئنس بائی واٹ شیطان ہیز پلیسڈ ان اس, یعنی دس از سم تھنگ کلوزر, ٹھیک ہے. کہ اللہ نے تو ہمارے اندر ڈالا ہے مودت اور رحمت کو, لیکن ہم شیطان سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں, تو شیطان ہمارے اندر جو چیز ڈالتا ہے نا تو وہ غالب آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. چلے یہ صحیح جواب تو نہیں کہیں گے, لیکن یہ کلوز ہے, بیکاز دس از لائک آنسرنگ واٹ واز آسکڈ, جو سوال کیا جا رہا تھا اس کا جواب کم از کم دینے کی کوشش ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ لفظ کو دیکھیں, ایک اور لفظ کو سمجھیں, وہ ہے کفر. کفر ٹھیک ہے, کفر جو ہے نا اس کا لفظی معنی کیا ہے, کفر کہتے ہیں چھپانے کو, اور کافر جو ہے نا وہ لفظی معنی میں چھپانے والے کو کہتے ہیں. چھپانے والے کو کیا مطلب, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اللہ اپنی یعنی اللہ کی معرفت رکھ کر کے اس دنیا میں پیدا کیا ہے, رائٹ, فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے نا بھائی, وہ تو پتا ہوگا نا سب کو ہی, تب نہیں سنا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے, اور فطرت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی صحیح شناخت, رائٹ, کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک اور واحد ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر بندہ کافر کیسے بن جاتا ہے, وہ اس طرح بن جاتا ہے کہ وہ نفس اور شیطان سے مغلوب ہو کر کے اثر لے کر کے, ٹھیک ہے نا, اپنے اس ایمان کو جو کہ اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے, پیدائشی طور پر رکھا ہے, وہ اس کو دفن کر دیتا ہے, وہ اس کو چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کاشتکار کسان ہوتا ہے نا, کسان وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے, گاڑ دیتا ہے زمین کے اندر. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے کسان کو عربی میں کافر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چھپا دیتا ہے بیج کو, ایمان کا جو بیج اللہ نے دے کر کے بھیجا ہے, اللہ کی معرفت کا, اللہ کی ریکگنیشن کا بیج دے کے بھیجا ہے, اس کو چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے جب نکاح والا رشتہ بنتا ہے نا, ایک مسلمان مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ بنتا ہے, اللہ تعالی رحمت اور مودت کے بیج کو ان دونوں کے اندر بو دیتے ہیں, ان دونوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ نکاح کی برکت ہوتی ہے, یہ نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن چونکہ یہ جو میاں ہوتے ہیں صاحب اور جو بیوی صاحبہ ہوتی ہیں, یہ اگر شیطان اور نفس سے مغلوب ہوتے ہیں نا, جیسے کہ کل کی بات ہوئی تھی کل کی کلاس کے اندر, کہ تزکیہ نفس نہیں ہوا ہوتا, علم نافع حاصل نہیں کیا ہوتا, ساری زندگی وہی کمپیوٹر انجینئرنگ پڑھنے میں اور ڈاکٹر میڈیکل سائنس پڑھنے میں اور لا پڑھنے میں اور انجینئرنگ پڑھنے میں اور بھمکانا پڑھنے میں اور فلانا پڑھنے میں یا ٹی وی دیکھنے میں اور کرکٹ میچ کھیلنے میں, اور اس میں ساری زندگی انہوں نے گنوا دی ہوتی ہے اب تک کی. ٹھیک ہے نا, سیکھا ساکھا کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹی وی ڈراموں کے اندر ساری زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ نفس و شیطان سے مغلوب ہو چکے ہوتے ہیں, تو یہ جو مودت اور رحمت کا بیج ان کے اندر آتا ہے نا, یہ اس کو بھی اسی طرح سے دفن کر دیتے ہیں کہ جس طریقے سے کافر اللہ کی معرفت کا بیج دفن کر دیتا ہے. تو اللہ نے ڈالا ہوتا ہے ہر انسان کے اندر کچھ چیزیں, اللہ تعالیٰ نے ڈال کے اس دنیا کے اندر بھیجا, اور کچھ چیزیں جو ہے وہ کسی وجہ سے اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں اللہ, جیسے نکاح کی وجہ سے مودت اور رحمت پیدا فرما دیتے ہیں, لیکن ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں, مٹی پاؤ کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر, مٹی ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو بھائی اگر ہم یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دیں نا, تو پھر نکاح اتنی خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ اس کی وجہ سے بالکل زمین آسمان کے قلابے مل جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی, تو وہ ابھی تک جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, اور ابھی تک یہ جی وہ اصل میں ہمارے کلچر مختلف ہے نا, کلچر بیوی کا کلچر الگ ہے, میاں کا کلچر الگ ہے, اس وجہ سے ہمارے درمیان ہمانگی نہیں ہو رہی. وہ اللہ کے بندے, آپ کا کلچر تو بہت زیادہ قریب ہے, جن کے کلچر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نا, نکاح کے بعد ان میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں نکاح کی وجہ سے, ہے نا, کوئی مدراسی ہے, کوئی جو ہے وہ امریکی ہے, کوئی امریکی ہے, کوئی جو ہے وہ بالکل ہی ایسٹرن یورپین قسم کے علاقے کا رہنے والا ہے, نکاح ہوتا ہے, بالکل ایبسولوٹلی ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن پیار و محبت کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی آپ نے یا آپ کی غلطیاں یا کسی اور کی غلطیاں, جو بھی غلطیاں تھیں, اصل میں وہ غلطیاں وجہ بن رہی ہیں, یہ کلچرل ڈفرینس وجہ نہیں بنتا, کیونکہ اب نکاح ہو چکا ہے, اور نکاح اللہ نے ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنایا ہے, ایک ایسا معہد بنایا ہے کہ اس نکاح سے سارے ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں, یا جو رہتے بھی ہیں تو بس وہ ایک 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 واجبی انداز میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا شوہر اور بیوی اگر ایک ہی کلچر کے ہو, بلکہ اگر ایک ہی خاندان کے ہو, بلکہ اگر ایک ہی بھائی بہن کے بچے ہو, کزنز ہو آپس میں, ڈفرینسز تو ان میں بھی ہوتے ہیں, وہ ایک الگ پرسنالٹی ہے, یہ ایک الگ پرسنالٹی ہے, رائٹ, لیکن انتہائی ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہیں. بے شک ایک ہی گھر کے اندر پلے بڑے بھی ہوں گے نا, ڈفرنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو صرف کلچرل ڈفرنس کی وجہ سے ڈفرنس نہیں ہوتے, بلکہ پرسنالٹی ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ بنائی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم گناہ کا پیچھا چھوڑ دیں نا, ہم ٹیلی ویژن کا اور جو نجاست والی چیزیں معاشرے کے اندر شیطان نے پھیلائی ہوئی ہیں, ہم ان کی جان چھوڑ دیں نا, تو پھر ہمیں دنیا کی زندگی میں اپنے گھرانوں کے اندر الفت و محبت والی نعمت مل جائے گی, مودت اور رحمت مل جائے گی. توبہ کر لیں بس گناہوں سے. اور گناہوں کے یہ جو اسباب ہیں, ٹیلی ویژن اور میڈیا اور ڈائجسٹ اور ناولز اور دوسروں کو تکتے رہنے والی جو صفت ہوتی ہے, اس کے یہاں یہ ہے, اس کے یہاں وہ ہے, وہ یہ ایسے کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں, میں کیوں نہیں کرتی, ہے نا. یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم ایسا مت کرو, مت کیا کرو اس قسم کے کام, تو ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان لیں, بس اتنی سی بات ہے, ہم ان کی بات مان لیں. ان کے ترانے گانے کے خالی ہم پیچھے پڑے رہتے ہیں, ترانے گاتے رہتے ہیں ہر وقت, اور بتیاں لگاتے رہتے ہیں اور سجاتے رہتے ہیں, بات نہیں مان کر کے دینا ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا, بات مان کر کے ایک دفعہ دیکھیں نا, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اور دوز ڈمپنگ ویریبلز کائنڈلی ایکسپلین, پتا نہیں آپ کا سوال میں سمجھ نہیں آیا. اچھا, شیطان سب سے خوش اسی کام پر ہوتا ہے. ہاں, ٹھیک ہے, گھر کے اندر جب لڑائی جھگڑا کرواتا ہے تو شیطان کو پتا ہے کہ اس کے جتنے لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوں گے نا بنی آدم کے اوپر, اتنے زیادہ لانگ لاسٹنگ افیکٹ کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا. گھر میں لڑائی جھگڑا کرواؤ, باقی سارا کام جو ہے نا پھر یہ خود میری گود میں آ کر کے گریں گے. ٹھیک ہے, شادی شدہ زندگی ممکن سلسلے کی تعلیمات کے مطابق نہیں. اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے, کپڑے کو لباس بنانے کے لیے اس میں کاٹ پیٹ کرنی پڑتی ہے, تب وہ کپڑا لباس بنتا ہے اور خوبصورت لباس بنتا ہے. جسٹ لائک دیٹ بوتھ پارٹیز شوڈ لرن ٹو کمپرومائز اینڈ ہیو پیشنس ود ایچ ادر اینڈ اکوموڈیٹ ایچ ادر. جی, یہ مطلب بہت اچھی آپ نے مثال دی, کپڑے کو لباس بنانے کے لیے کچھ کاٹ پیٹ کرنی پڑتی ہے, اس وجہ سے لرن ٹو کمپرومائز, تو پھر جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جی یہ انگریز بھی اس بات کو سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ہو نہیں پاتا نا. ہونے کے لیے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے اپنے نفس کی اصلاح کا, وہ نفس کی اصلاح والا طریقہ کریں گے تب جو ہے پھر وہ کمپرومائز ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ایک بندے کو فکر پڑ جائے نا کہ جی اس کی چاہتیں کچھ تھیں, اس کی چاہتیں, اب دیکھیں ارینج میرج ہوتی ہے, ارینج میرج کے اندر جو ہے وہ جو پرانی خواہشات ہوتی ہیں پہلے سے جو دماغ کے اندر ایک ماڈل بنایا ہوا ہوتا ہے اپنے اسپاؤس کا, تو بھائی ارینج میرج جو ہے وہ ماڈل کے مطابق تو نہیں ہوتی نا. وہ ماڈل آپ کہاں سے خرید کر کے لے کے آئیں, کوئی مارکیٹ کے اندر ایسی کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, لڑکا بیٹھا ہوتا ہے کہ جو آپ نے ایک دماغ میں ماڈل بنائے ہوئے, تو وہاں پہ جا کے اتنے پیسے پے کریں گے وہ لے کر کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو بھائی آپ کی جو پرانی خواہشات ہوتی ہیں تو وہ تو پھر ارینج میرج کے اندر پوری نہیں ہوتی نا, ہے نا. دوسری میرج جو ہوتی ہے ان ارینج میرج, جو پسند کی شادی کہلاتی ہے, تو وہ بھی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے کہ جی وہ گمان یہ ہوتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہو رہی ہیں, لیکن تھوڑے دن کے بعد جو ہے نا جب وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ادھر بھی خواہشات پوری نہیں ہوئی. تو بھائی خواہشات تو نہیں پوری ہونی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ اگر انسان اسی کو لے کے بیٹھا رہے کہ وہ جی میری تو یہ خواہش تھی, میری تو وہ تمنا تھی, اور شادی کے اندر تو میری وہ تمنا پوری نہیں ہوئی, تو اس کا تو پھر اپنے اسپاؤس کے ساتھ گزارا ہی نہیں ہو سکتا نا پھر, رائٹ. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے, رائٹ, ایمان والا, تو وہ تو پھر اپنی زندگی کی پرائیورٹیز ہی اس کی مختلف ہو جاتی ہے نا. وہ تو اس دنیا میں خواہشات پوری کرنے کو اولین درجہ دیتا ہی نہیں ہے, اس کو تو یہ پتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نہ صرف میری جو یہ بیوی ہے جو مجھے ابھی پسند نہیں آ رہی, میری اس بیوی کو ایسا بنا دیں گے کہ جو کہ میری تمام خواہشات کے مطابق ہوگی, رائٹ, جنت کے اندر اسی کو جو ہے وہ حوروں کی سردار بنا دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر مردوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور بھی وعدے کیے ہوئے, وہ وعدے بھی پورے ہو جائیں گے. اور بیوی کے لیے بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر ایسی چیزیں عطا فرمائیں گے, ایسا شوہر عطا فرمائیں گے کہ پھر اس دنیا کے اندر جو مجھے میری مرضی پوری نہیں ہو رہی شادی کے اندر, وہ ساری کی ساری مرضیاں جو ہیں وہ میری جنت میں پوری ہو جائیں گی, رائٹ. تو یہ جو ایمان ہوتا ہے نا آخرت کے اوپر, ایمان اللہ کے وعدوں کے اوپر, بھروسہ کہ اللہ پورا کریں گے اپنے وعدوں کو, یہ بھروسہ جو ہے نا پھر اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے کمپرومائز کرنا آسان ہو جاتا ہے نا, ممکن ہو جاتا ہے. اور جس کے لیے آگے کچھ اس قسم کی کوئی فیوچر پراسپیکٹس ہیں ہی نہیں, ہے نا, کہ بھائی مجھے جنت میں ملے گا سب کچھ, مجھے جنت میں ساری کوالٹیز مل جائیں گی جن کی تمنا میں نے شادی سے پہلے کری ہوئی تھی, تو اس کے آگے, اس کے لیے تو آگے کچھ ہے ہی نہیں. تو اب اس کے یہاں خالی کیا ہوتا ہے, لفاظی ہوتی ہے, جیسے کہ ماشاء اللہ آپ نے بھی بڑے اچھے الفاظ لکھے, لفاظی سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لرن ٹو کمپرومائز اینڈ ہیو پیشنس اینڈ ود ایچ ادر اینڈ اکوموڈیٹ ایچ ادر, یہ لفاظی ہے, ٹھیک ہے نا, اصل میں تو کوئی ریالٹی نہیں بن پاتی نا, کیونکہ یعنی یہ 24 آورس والا ایک سلسلہ ہے نا, یہ کوئی ایک تھوڑی ہے کہ جی تھوڑی دیر کے لیے آپ دفتر میں جائیں گے تو دفتر میں ٹیم والوں کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے, تو آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پریشرائز کر کے کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کر لیں گے. بھائی بیوی شوہر جو ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ چند گھنٹوں کا گزارا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ تو 24 گھنٹے کا گزارا ہوتا ہے نا, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, رائٹ. یہ اتنا آسان گزارا نہیں ہوتا, کہنے کی بات ہے کمپرومائز کر لینا, بھائی آگے کچھ ہونا چاہیے, کچھ یو نو, یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ فزیکل ان پلیس. ایمان والے کے لیے آخرت, جنت, یہ فزیکل ویلیو رکھتی ہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے لیے جو فزیکل چیزیں ہیں نا, ہم جیسوں کے لیے جو چیزیں فزیکل ہیں, ایمان والے کے لیے جنت اس سے زیادہ فزیکل ہے, اس سے زیادہ مٹیریل ہے, فزیکل ٹینجیبل, رائٹ. تو اس کی زندگی بالکل ہی مختلف زندگی ہوتی ہے اس وجہ سے. Absolutely. So a strong connection with deen and Quran is required. ہم دین اور قرآن کو سمجھتے کیا ہیں, یہ کوئی سبجیکٹو قسم کا ایک آلٹرنیٹو راستہ ہے, ون آف دی آلٹرنیٹو جو کہ دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہے, اگر اس آلٹرنیٹو راستے کو اختیار کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, ورنہ کسی دوسرے راستے کو اختیار کریں گے تو بھی اچھا ہو سکتا ہے معاملہ, ہے نا. ہمارا ایمان یہی ہے اس وقت, ہم دین کو جو ہے نا وہ ایک نائس ٹو بی قسم کا ایک چیز سمجھتے ہیں, گڈ ٹو بی, گڈ ٹو ہیو, ہے نا. اور اگر جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے, اس کے بغیر بھی اچھی زندگی ہو سکتی ہے. یہ بالکل غلط ہے تصور دین کا, بالکل تصور دین کا غلط ہے. بھائی دین از, یہ جو دین اسلام ہے, دین اسلام جو کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے بطور ہدایت کے دنیا میں انسانوں کے لیے بھیجا ہے, یہ دین اسلام یہ کامیابی کا واحد راستہ ہے, یہ ہدایت کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے, اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے کے اوپر کامیابی, خوشی, اطمینان, فلاح, ہدایت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, رائٹ. جو نظر آتی ہے آپ کو کامیابی, وہ نظروں کا دھوکا ہوتا ہے. ایسا ایمان کب بنے گا ہمارا, کب بنے گا ہمارا ایسا ایمان, رائٹ. بھائی یہ قرآن کوئی, یعنی کیا ہے یہ, یہ اللہ رب العزت جس نے ہمیں بنایا ہے, اس دنیا کو بنایا ہے, اس دنیا کا سارا سارا نظام چلاتے ہیں, اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی کا راستہ دیا ہے. ہم دوسری طرف کامیابی کو تصور کیسے کر سکتے ہیں, انتھنکبل چیز ہے یہ کہ کوئی قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والا وہ سمجھے کہ دوسرا شخص بھی جو کہ قرآن کو کلام نہیں مانتا وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. How can this be possible? Right? تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے, بہت کمزور ایمان ہے, ہمیں اس کو, اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. वो जो हम मवद्दत को किसान की तरह दबा देते हैं वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। इंजीनियरिंग वाली जुबान आप इतना नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यहाँ पे दो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ना कुरान की आयत के अंदर, मवद्दतन व रहमत, ठीक है, इन दोनों को दबा देते हैं। चले आगे चले, ऑल फैंटेसाइज, ये क्या मतलब है इसका? तो फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फमनबतगा वरा ذلك فاولئك هم العادون, ठीक है, कि वो जो के इससे आगे तजावुज कर जाता है, बढ़ जाता है इस लिमिट से, فاولئك هم العادون, बस वही जो है वो तजावुज करने वाला है, बढ़ जाने वाला है, जो अल्लाह ताला ने लिमिट्स बनाई है इस दुनिया के अंदर। ये दुनिया अल्लाह ताला ने पाबंदियों के साथ बनाई है, जन्नत वो जगह है जहां पर पाबंदियां नहीं होंगी। दुनिया के अंदर पाबंदियां पाबंदियां, इसके अंदर रहना है, राइट। और ये पाबंदियां जो हैं ये ऐसी नहीं है कि जी आपको अपनी जगह से हिलने ना दें, नहीं, शरीयत का जो दायरा है अच्छा खासा वसी और सुकून वाला दायरा है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी यानी किसी कोठरी के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया है कि आप सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, यानी खड़े होने के ऊपर भी पाबंदी है। टेढ़े जो है ना, जैसे जैसे जहन्नुम की कोठरी, वहां पे बंदा खड़ा भी नहीं हो सकेगा, ऐसा उसको मोड़ तोड़ोड़ करके जो है वो बंद करके वहां पे डाला जाएगा। दुनिया की पाबंदियां ऐसी नहीं है। दुनिया के अंदर ऐसा है कि जैसे आपका अपना एक घर है, माशाल्लाह बड़ा सा घर है, आप घर के अंदर जो है वो कर सकते हैं काम, यानी यू हैव स्पेस टू मूव अराउंड, यू हैव ए फ्रीडम, राइट, टू डू मैनी मैनी थिंग्स। लेकिन उस घर की बाउंड्री के बाहर की पाबंदियां, ठीक है ना, ये जहन्नुम वाली पाबंदियां नहीं है। दुनिया की पाबंदियां बड़ी आसान पाबंदियां, ठीक है ना। तो हुमुल आदून, जो इन आसान पाबंदियों से भी तजावुज कर जाता है, हराम में दाखिल हो जाता है, ठीक है, तो उसको फरमाया कि फौलाइक हुमुल आदून। तो इसकी तशरीह में लिखते हैं कि यानी मनकूहा बीवी, यानी जिसके साथ भी यानी निकाह हुआ है, या शरी कायदे से हासिल शुदा लौंडी के साथ। भाई शरी कायदा क्या था? दो तरीके होते हैं गुलाम और लौंडी को हासिल करने के। एक तरीका ये होता है कि जब कुफार के साथ जिहाद होता है तो उस जिहाद में जब मुसलमानों को फतह हासिल हो जाती थी ना, ठीक है ना, तो कुफार का जो 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 माल असबाब था वो भी मुसलमानों की ओनरशिप में आ जाता था, ठीक है ना। उनके किसी शहर के ऊपर कब्जा किया है तो उस शहर के जो 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 लैंड है, प्लॉट्स हैं, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स हैं, वो मुसलमानों के कब्जे में आ जाएंगी। और उसी तरीके से जो वहां पर रहने वाले लोग हैं या काफिरों के लश्कर के अंदर, अगर सिर्फ लश्कर के ऊपर आपने फतह हासिल करी है, अभी पूरे शहर पे फतह हासिल नहीं करी, सिर्फ लश्कर पे फतह हासिल करी है, तो उस लश्कर के जो जिंदा लोग आपके आपके कैदी बन गए, तो वो जो कैदी थे ना उनको फिर गुलाम बना लिया जाता था। गुलाम क्यों बना लिया जाता था? क्योंकि या तो उनको आप यानी या तो आप उनको जिंदा छोड़ दें, चलो भाई ठीक है हम जीत गए, है ना, जंग जीत गए, अब आप जाएं अपने घर जाएं, ठीक है ना। तो अब अगर आपने उनको जिंदा छोड़ दिया तो वो जो है, क्योंकि आपके दुश्मन कौम से हैं, तो वो जो है ना फिर दोबारा से रीग्रूप होकर के मुसलमानों के खिलाफ अटैक करेंगे, है ना। पुराने जमाने में तो शेयर नंबर्स यूज टू मैटर, राइट, काफिर की होता है कि उनके पास 100,000 फौजी हैं, मुसलमानों के पास 30,000 फौजी हैं, तो भाई हेड काउंटिंग होती थी पुराने जमाने में, ठीक है ना। अब जो हेड जो है, इतने सारे हेड्स को आपने शिकस्त दी है और जो बाकी जो बच गए उनको आपने फिर छोड़ दिया, चलो भी दोबारा से हेड्स इकट्ठे होकर के फिर हम पर हमला करेंगे, फिर हमारे इतने बंदे मारे जाएंगे, फिर हमें जो है वो मुसीबत, जंग की मुसीबत में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई जिंदा छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप जो है वो अपने आप को बहुत मुश्किल के अंदर डाल रहे हैं, अपने लोगों को की जानों को मुश्किल में डाल रहे हैं कि काफिर दोबारा अटैक करेंगे, तो फिर क्या करें भाई। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप उनको प्रिजन, है ना, आप जो है वो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बनाएं, जैसे कि वो बोस्निया और सर्बिया वगैरह में लोगों ने काम किए थे, ठीक है ना, ये बड़े बड़े प्रिजन बनाए, जैसे कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रिजन हैं, कैद जेल खाने हर मुल्क के अंदर, बल्कि अब बड़े बड़े जेल खाने, जेल खानों के अंदर अब हमको ठूस दें, है ना। अब जेल खानों में जब ठूस देते हैं तो ठूसने के बाद क्या आप उनको मरने के लिए छोड़ दें? भाई मरने के लिए छोड़ना तो पहले ही मार देते, जेल में डालने की क्या जरूरत थी, है ना भाई। तो भाई जेल में क्यों डाला? क्योंकि हम उनको मारना नहीं चाहते, हम बड़े ह्यूमन ह्यूमैनिटी के अलंबरदार हैं, वी आर वेरी कंपैशनेट एंड वेरी नाइस, सो वी डोंट वांट टू किल देम, सो वी डोंट वांट टू किल देम, सो वी पुट देम इन प्रिजंस, है ना? तो भाई प्रिजन में जब डाल देंगे एंड यू डिडंट वांट टू किल देम, आप उनको कत्ल नहीं करना चाहते हैं, अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब आपको उनको खिलाना भी तो पड़ेगा ना, ताकि वो भूखों से भूख से मर ना जाए, है ना? अब आप उनके लिबास का भी इंतजाम करना पड़ेगा, वरना जो है वो पता नहीं क्या शुरू हो जाएगा जेल खाने के अंदर, अगर आपने लिबास का इंतजाम नहीं किया। पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, सेवरेज का इंतजाम करना पड़ेगा, राइट? जेल खाने के अंदर जो है वो जब वो खाएंगे तो फिर उनको निकालना भी तो होगा ना, भाई इंसान है, राइट? तो वो सेवरेज सिस्टम आपको मेंटेन करना पड़ेगा और न जाने क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो जेल की जो मेंटेनेंस होती है ना, इट्स ए ह्यूज कॉस्ट। आज से 20 साल पहले साजिश ने एक रिसर्च पढ़ी थी, आप अब तो पता नहीं और कितने बुरे हालात होंगे, कि ये जो प्रिजन्स होते हैं ये मुल्कों के अंदर, ये गवर्नमेंट के ऊपर कितना बड़ा बोझ होते हैं, है ना? अपने लोगों को खिलाने के लिए नहीं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे नहीं, और कैदियों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, राइट? तो भाई प्रिजन सिस्टम जो है, इसके अंदर बहुत दूसरे मसले हैं, जिंदा छोड़ने में दूसरे मसले हैं, प्रिजन के अंदर डाल देने में दूसरे मसले हैं, ठीक है ना? अब क्या किया जाए? तो जो पुराना यानी जो निजाम था दुनिया का, और उसको इस्लाम ने कंटिन्यू भी रखा, वो था कि आप उनको स्लेव बना लें, गुलाम बना लें, ठीक है ना? अब गुलाम जो बना लिया ना, तो गुलाम जो था ये फिर बाकायदा मुसलमान आर्मी के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, सिर्फ आर्मी में नहीं बल्कि जो मुसलमान मुआशरा होता था उनमें इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, कि अच्छा जी ये गुलाम इनको दे दिया, ये बांदी उनको दे दिया। अब जब ये उनके घर में चले जाते थे ना, तो वो जो घर वाले होते थे वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते थे, यानी ये जो एक तो उनको आपने कत्ल भी नहीं किया, फिर आपने ये सारी की सारी जो 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 कैदी थे उनका बोझ जो है वो हुकूमत के ऊपर भी नहीं डाल दिया, बल्कि आपने उसको पूरे मुल्क के अंदर पूरे मुआशरे में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? अब हर घर हर खानदान जिसके अंदर एक गुलाम है या एक बांदी है, वो उसकी टेक यानी उससे काम भी करवाएगी, अपने फ्री में तो नहीं उसकी टेक केयर करेंगे ना भाई, राइट? नथिंग इज फॉर फ्री, फ्री में तो टेक केयर नहीं करेंगे, तो आप अपना काम भी करवाएंगे और साथ साथ आप उनको रहने की जगह भी देंगे, खाना पीने का इंतजाम भी करेंगे और कपड़े लत्ते का भी इंतजाम करेंगे। तो ये पहले ऐसे होता था। इस्लाम ने इसके अंदर जो तब्दीली लाई है ना, वो सिर्फ इतनी लाई थी कि गुलामों के हुकूक वो मुसलमानों के ऊपर लाजिम कर दिए, और गुलामों के साथ हुस्न सुलूक की इतनी यानी इतनी ज्यादा एम्फेसिस किया नबी अलैहिस्सलाम ने, इतनी ज्यादा ताकीद करी कि मुसलमान जो है वो गुलामों के साथ यानी बेहतरीन बर्ताव करना शुरू हो गए, और इतना अच्छा बर्ताव करते कि इनके दुश्मन जो गुलाम बनकर इनके पास आए थे वो मुसलमान हो जाते थे, और इनके पास रह करके फिर वो इल्म हासिल करना शुरू करते थे। एक जनरेशन के बाद मुसलमानों में जितने बड़े बड़े उलमा के नाम आए हैं उनमें से अक्सर गुलाम थे, अक्सर उनमें से गुलाम थे, राइट? भाई कैसे इतने बड़े बड़े उलमा बन गए? ये तो काफिर थे, काफिर से गुलाम बन करके मुसलमान मुआशरे में आए थे, इतने बड़े बड़े लीडर्स बन गए ये मुसलमान मुआशरे के हुस्न सुलूक की वजह से। और फिर उसके बाद एक और चीज जो इस्लाम ने ऐड करी है इस गुलामी के सिस्टम में, वो क्या है कि गुनाहों का कफारा गुलाम आजाद करना, राइट? रमजानुल मुबारक का महीना है, रमजान का एक रोजा अगर कोई तोड़ दे जानबूझ करके तो उसका कफारा क्या है? गुलाम आजाद करो। वो तो हमारे पास गुलाम है नहीं ना, इस वजह से 60 रोजे रखने पड़ते हैं। गुलाम होता तो गुलाम आजाद करके कफारा खत्म हो जाता, 60 रोजे नहीं रखने पड़ते। अब वो जिहाद करना छोड़ा, जाहिर है, तो जिहाद करना छोड़ा तो गुलाम आने खत्म हुए, गुलाम आने खत्म हुए तो अब 60 दिन तक रोजे रखो लगातार, सजा तो मिलेगी ना भाई, ठीक है ना? तो ये चल रहा है फिर मार्केट में आजकल। तो बहरहाल, तो ये है गुलामी का सिस्टम। तो ये गुलामी का सिस्टम जो है ना, वो ये अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकन स्लेव्स के साथ जो उन्होंने हशर किया है, वो बिल्कुल अलग गुलामी का सिस्टम है, वो काफिरों वाला गुलामी का सिस्टम है, जिसके अंदर तशद्दुद और अज़ियतनाक किस्म की सजाएं दी जाती थी गुलामों को। इस्लामी मुआशरे में तो थोड़ी ऐसा होता था कभी भी, ٹھیک ہے, تو غلام جس طریقے سے مرد ہوتے تھے اسی طریقے سے عورتیں بھی جو کافروں کی قیدی بنتی تھیں وہ عورتیں جو ہے وہ باندیاں بنتی تھیں. ان باندیوں کو تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی بیوی کے جیسے حقوق عطا فرمائے, برابر تو نہیں عطا فرمائے, کیونکہ بیوی جو ہوتی ہے اس کا بالکل ہی الگ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, لیکن باندی کا جو معاملہ ہے وہ ایسے ہی رکھا, اس کی دوسری بہت ساری حکمت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے شرعی لونڈی. تو شرعی لونڈی کے ساتھ شرعی قاعدے کے مطابق قضاء شہوت کے علاوہ اور کوئی بھی صورت شہوت پوری کرنے کی حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کل کے دور میں شرعی لونڈیوں کا سسٹم ختم ہو گیا, جیسے غلاموں کا سسٹم ختم ہو گیا, شرعی لونڈی کا سسٹم بھی اس وقت دنیا کے اندر ختم ہے. تو اس وجہ سے اب لے دے کر کے بیگم صاحبہ بچ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یا بیوی کے لیے جو ہے وہ شوہر بچ جاتے ہیں. تو کوئی بھی صورت اس کے علاوہ جو ہوگی نا اس کو فرمایا کہ وہ زنا ہے, تو اس میں پھر زنا بھی داخل ہے, اور جو عورت شنن اس پر حرام ہے اس سے نکاح بھی بحکم زنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے جو محرم عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے, یا بیوی کی بہن اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے, جب تک بیوی زندہ ہے اور آپ کے نکاح کے اندر ہے تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو اگر آپ جا کر کے مسجد میں سالی صاحبہ کو لے جا کر کے نکاح پڑھ کر کے آ جائیں گے تو اس کے ساتھ بھی زنا ہی ہوگا, وہ نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہی فرما رہے ہیں حضرت یہاں پہ. اچھا, انہوں نے لکھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ ماں اور باپ دونوں غلام اور لونڈی تھے. جی, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے نا, یعنی سب سے بڑے اکابرین امت میں صحابہ اکرام کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے, رائٹ, تابعین میں اول ترین درجے کے تابع, اور وہ کہ ماں باپ جو ہے وہ غلام تھے, اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ پوری امت جو ہے نا وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کو ماننے والی امت ہے. ٹھیک ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی ان کی والدہ, بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ان کی شادی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام کے ساتھ ہوئی تھی. اچھا, یہاں پہ اسکرین اصل میں غلطی ہو جاتی ہے, بھول جاتا ہوں کہ اسکرین سیور کو بند کر دیا جائے خواتین کی طرف. اچھا, ٹھیک ہے, تو جو عورت شرن اس پر حرام ہے اس سے نکاح بھی زنا میں داخل ہے, اور اپنی بیوی یا لونڈی سے حیض و نفاس کی حالت میں, ٹھیک ہے, یعنی جب حیض و نفاس کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دیا, تو اس وقت جو ہے نا وہ بھی پھر اسی ٹرانسگریشن کے اندر شامل ہوگا. ٹھیک ہے, یا غیر فطری طور پر جمع کرنا بھی اس میں داخل ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کسی مرد یا لڑکے سے یا کسی جانور سے شہوت پوری کرنا بھی, اور جمہور کے نزدیک استمناء بالید یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کر لینا بھی اس میں داخل ہے. تو شہوت پوری کرنے کا صرف ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے جو کہ یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا, اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں یا جو طریقے نت نئے جو ہیں وہ کافر شیاطین جو دنیا میں لے کر آ رہے ہیں اور اس کی ترویج اور اشاعت جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کرے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر ہوموسیکچوالٹی بھی آ جاتی ہے, جس کے اندر ہر قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں, سب کا سب حرام. ٹھیک ہے, تو وہ جو اس کے اندر انوالو ہوگا تو پھر وہ آدون میں سے ہوگا. اچھا, آگے فرمایا کہ پانچواں وصف امانت کا حق ادا کرنا, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ لفظ امانت کے لغوی معنی ہر اس چیز کو شامل ہیں کہ جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے, تو عربی زبان کے اندر جو لفظ امانت استعمال ہوتا ہے تو وہ ہر رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے, ذمہ داری ڈال دی گئی ہو یا ذمہ داری اٹھا لی ہو, تو جب آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں تب اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں, اور جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے. ठीक है ना, तो चाहे ऐसे जिम्मेदारी आई या वैसे जिम्मेदारी आई, बहरहाल आ गई, दूसरे ने डाल दी या खुद अपने ऊपर उठा ली, है ना भाई, तो आ गई। मिसाल के तौर पर एक होता है कि किसी बच्चे की शादी माँ बाप ने कर दी तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, है ना, और किसी बच्चे ने खुद जाकर के शादी कर ली तो ये भी उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। ऐसा तो नहीं है कि जी माँ बाप ने डाली थी तो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने डाली है तो उनकी जिम्मेदारी, मेरी कोई थोड़ी जिम्मेदारी है भाई, मैंने कोई थोड़ी शादी करी है, अम्मी अब्बू ने शादी करवाई है, राइट, तो अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं है, है ना। शादी के वक्त जो कबूल है, कबूल है जो अपना, जिसको कबूल है कबूल भी कहा जा सकता है, तो कबूल तो आपने खुद ही किया है भाई, ठीक है ना। अगर आप उस वक्त कहते नहीं कबूल नहीं है तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती, राइट। तो ये अम्मा अब्बा के ऊपर नहीं डाल सकते, जैसे कि ये भी बहुत बदकिस्मती और बदबख्ती हमारी के बहुत ज्यादा ये भी आम है कि शादी करके बीवी को घर लेकर के आते हैं और अम्मा के हवाले करके खुद दोस्तों के पास चले जाते हैं कि जी अम्मा ने शादी करवाई थी ना, आप अम्मा संभालें, या संभालेंगे क्या अम्मा जो है वो उसकी गत बनाएं फिर उसके बाद, और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। बीवी का तो काम है अम्मा की खिदमत करना और खाने बनाना और ससुर जो है वो खुश करना और फलाने को खुश करना, ठीक है ना। तो ये ह्यूज डिलेमा इन आवर सोसाइटी, और इसकी वजह से फिर जो है ना वो बाद में जा करके तो जब औलाद बिगड़ जाती है और जिंदगी खराब हो जाती है तो फिर रोते फिरते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो फिर भी नहीं रोते, मरने के बाद रोएंगे, अल्लाह का वादा है मरने के बाद ऐसे लोग रोएंगे, राइट, लेकिन अक्सर जो है फिर जिंदगी में ही रोते हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, ठीक है ना भाई। जिम्मेदारी आपके ऊपर अम्मा अब्बा ने डाल दी है और आपने कबूल कर ली है, अब आप संभालें, आप संभालें, वरना आपसे इसकी पकड़ होगी, पूछ होगी, आपको पकड़ा जाएगा, बच के नहीं जाओगे, ठीक है ना। क्या तुमने तमाशा समझ रखा है इस दुनिया की जिंदगी को? नहीं, ये इम्तिहान है, ये बोझ है, इसको उठाओगे तब जन्नत में जाओगे, वरना दुनिया में भी अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम के मजे चखाएंगे और मरने के बाद फिर और ज्यादा मजे चखाएंगे जहन्नम के। तो जिम्मेदारी, राइट, ये अमानत होती है, इसकी इसके ऊपर इसका लिहाज करना पड़ता है, इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। अम्मा अब्बा का अपना भी जाहिर है, उन्होंने भी खूब स्कूल कॉलेज पढ़ा करके जो है ना उसको ऐसा बना दिया होता है कि उसके नजदीक इन चीजों की कोई हैसियत ही नहीं। अल्लाह क्या है, जवाब देना, अच्छा ये क्या चीज होती है भाई, अल्लाह कौन है, जवाबदेही क्या चीज होती है। अम्मा अब्बा ने जहन ही ऐसा बनाया हुआ होता है कि जवाबदेही के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता इस लड़के के जहन में, तो फिर तो उसने यही करना है ना शादी करने के बाद, ठीक है, तो माँ बाप भी तो नहीं बचेंगे, माँ बाप भी नहीं बचेंगे इस किस्म के जुल्म और ज्यादती करके। तौबा कर लेंगे तो बच जाएंगे, तौबा के बगैर नहीं बचते। तो फरमाया कि इसकी किस्में चूंकि बेशुमार है, यानी ये जो अमानतें इंसान के ऊपर आती है ना बहुत मुख्तलिफ इसकी शक्लें हैं, इसीलिए बावजूद मस्दर होने के उसको बसीगए जमा लाया गया है, ठीक है ना। यानी ये जो अमानत का जो लफ्ज है ना, अमानतुन, अमाना से निकला, अमाना युमिनु ईमानन भी इसी से, इसी यानी जड़ से अमाना, राइट, तो अमाना, ट्रस्ट, तो ये है असल वर्ड, ठीक है ना, कि भाई ट्रस्टिंग समवन, तो इस ये जो है ना ये रूट वर्ड है, ये जेरेंड है, ये मस्तर कहते हैं इसको अरबी में, रूट वर्ड जिससे के फिर दूसरे वर्ड बनते हैं। तो ये वाहिद के सीगा यानी सिंगुलर लाना भी काफी होता कि जी वो अपनी अमानत की हिफाजत करते हैं, राइट, लेकिन यहां पर अमानात हिम इसको प्लूरल में क्यों लेकर के आए हैं, उसकी हजरत ने वजह बयान करी कि सीगा जमा इसलिए लाया गया है ताकि अमानत की सब किस्मों को शामिल हो जाए, क्योंकि जो जमा का सीगा होता है ना तो उसके अंदर फिर तीन या तीन से ज्यादा, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, सब उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। जबकि जो वाहिद का सीगा होता है तो वो फिर नकिरा होता है, वाहिद होता है, उसमें कोई एक ही शक्ल आएगी, तो किसी को धोखा लग सकता था कि भाई यहां पर सिर्फ एक किस्म की अमानत की बात हो रही है, बहुत ही लिमिटेड किस्म का कॉन्सेप्ट है ये अमानत, अल्लाह ताला ने उसको अनलिमिटेड कर दिया, जमा का सीगा कर दिया, राइट, जमा की फिर कोई एंडिंग लिमिट नहीं है, यानी मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस जिलियंस ले जाए आप जहां भी, सब का सब जमा का सीगा, राइट, सब का सब प्लूरल, इसमें लिमिटेशन नहीं हो गई। फिर तो अमानात ही हिम का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी वाइड, ठीक है, ताकि वो अमानत की सब किस्मों को शामिल हो जाए, ख्वाह वो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक हो या हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हो, राइट, हुकूकुल्लाह भी आ गए, हुकूकुल इबाद भी आ गए, राइट। कुरान का एजाज है, कुरान का यानी ये कुरान की ये अजमत है कि उसमें ऐसे अल्फाज एक लफ्ज से जो है ना अल्लाह ताला क्या क्या कुछ समेट देते हैं एक लफ्ज के अंदर, ठीक है, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद सारे के सारे इस एक अमानात के लफ्ज के अंदर अल्लाह ताला ने यानी कवर कर लिए। तो हुकूकुल्लाह से क्या मुताल्लिक, से मुताल्लिक अमानात तमाम शरई फराइज व वाजिबात का अदा करना है, राइट। शरई फराइज क्या होते हैं कि जिनका हुक्म कुरान मजीद में मिलता है या हदीस मुतवातिरा से साबित होता है, हैं? वो यानी हुक्म है तो वो फर्ज कहलाता है, और जिन चीजों का हुक्म जिन बातों का हुक्म जो है वो हदीस मशहूर से साबित होता है तो वो चीज जो है वो फर्ज के दर्जे में नहीं बल्कि वाजिब के दर्जे में फुकहा ने रखी, यानी ये बेसिकली इतना सा फर्क है खाली। जैसे इशा की जो चार रकात हैं, राइट, ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ हदीस से साबित हैं तो उनको फर्ज फुकहा ने करार दिया, राइट, चार रकात फर्ज। ये वितर जो है ये वाजिब है, क्या मतलब कि इस ये जिस कैटेगरी ऑफ हदीस से साबित होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग से चार रिकात साबित होती हैं, तो इसको हम फर्ज नहीं कह सकते। तो इसको इसके लिए एक फुकहा ने एक कैटेगरी बनाई जिसको के वाजिब कहा, क्या मतलब कि जी ये भी करना है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये मुस्तहब और सुन्नत या नफिल नहीं है बल्कि ये वाजिब है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये उस लेवल की हदीस से साबित नहीं है जिस लेवल की हदीस से इशा की चार रिकत साबित है, ठीक है ना। इसी वजह से फराइज़ और वाजिबात ये दोनों लफ्ज जो है ना वो साथ साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना, फर्ज भी करना है वाजिब भी करना है, ठीक है। तो शरई फराइज़ और वाजिबात का अदा करना और तमाम मुहर्रमात व मकरूहात से परहेज करना है, ठीक है, यानी जिन चीजों को कुरान की आयत में या हदीस मुतवातरा के अंदर मना किया गया वो मुहर्रमात हो गई, राइट, हराम चीजें हो गई, और जिन चीजों को कुरान की आयत और हदीस मुतवातरा से मनाने से हमें यानी नहीं मिलती जो चीजें इसके अंदर उनकी उनकी फॉर यानी उनकी नहीं, तो वो चीजें फिर मुहर्रमात में दाखिल नहीं रखी फुकहा ने बल्कि उनको मकरूहात के अंदर शामिल किया, क्योंकि वो हदीसें भी सही हदीसें जिनसे कि इन चीजों की क्या उसको फॉरबिडेंस यानी उनका इनकार जो है वो साबित हो रहा है वो भी सही हदीसें, लेकिन स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब ये हदीस का एक टॉपिक है जो कि जो नए लोग हैं उनको जाहिर है फिर इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, I can understand that, लेकिन बस इतना समझ लें कि बस इसका ताल्लुक ये नहीं है कि ये मकरूहात जो है वो कर लेनी चाहिए, मुहर्रमात से बचने की कोशिश करनी चाहिए, मकरूहात कर लेनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये फिका की समझने टेक्निकलिटीज हैं और बस, राइट। जिस शख्स ने अल्लाह को राजी करना हो ना वो मुहर्रमात से तो बचता ही बचता है, मकरूहात से भी बचता है, क्योंकि वो भी नबी अलैहिस्सलाम ही की तरफ से हमें पता चलता है कि ये नहीं करनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो हुकूकुल्लाह क्या है, फराइज़ और वाजिबात को अदा करना और मुहर्रमात और मकरूहात से परहेज करना, ये अल्लाह के हुकूक है, ठीक है। शराब पीना मुहर्रमात में से, राइट, मकरूहात जो है वो यानी गैर महरम की तरफ देखना, राइट, जिना तो मुहर्रमात में से है लेकिन देखना जो है वो मकरूहात में से है। अब मकरूहात जो करेगा कि भाई नहीं ये तो मकरूह है, ये जो है वो हराम तो नहीं है, तो भाई देख करके तो फिर शैतान एक्सप्लॉइट करेगा और फिर जो है वो मुहर्रम वाला काम भी करवाएगा यानी हराम वाला काम भी करवाएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही फर्क है कि मकरूहात लीड्स टू मुहर्रमात, दे आर नॉट मुहर्रमात देमसेल्व्स लेकिन दे लीड टू मुहर्रमात, ठीक है। तो भाई कौन अकलमंद होगा जो कि ऐसा काम करे जो कि उसको हराम की तरफ ले जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हुकूकुल इबाद। तो ये अमानात की کے اندر داخل ہیں, اور حقوق العباد. حقوق العباد سے متعلق امانات میں مالی امانت کا داخل ہونا تو معروف و مشہور ہے کہ جی فلانے شخص نے اتنے پیسے دے دیے تھے امانتاً, اب وہ پیسے اس کو لوٹانے, یہ تو بڑا ہر بندہ سمجھتا ہے اس بات کو, معروف ہے مشہور ہے کہ کسی شخص نے کسی کے پاس اپنا کوئی مال امانت کے طور پر رکھ دیا, یہ اس کی امانت ہے, اس کی حفاظت اس کے واپس کرنے تک اس کی ذمہ داری ہے نا بھائی. اگر آپ نے امانت کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کے پیسوں کو اپنے پاس رکھوں گا اور جب آپ مانگیں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا, تو یہ آپ نے امانت ایکسیپٹ کر لی, اب اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی. اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی سے کہی, وہ بھی اس کی امانت ہے, بغیر اذن شرعی کے کسی کا راز ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے. اذن شرعی کا کیا مطلب؟ کہ بھائی کسی نے آپ کو راز کی بات کہی تھی, ٹھیک ہے, آپ کسی دوسرے کو وہ راز کی بات نہیں بتا سکتے کیونکہ اس نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا اس بات سے. لیکن اگر وہ راز کی بات ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے, یعنی اس کا کوئی پلان ہے کہ اس نے کہیں جا کر کے چوری کرنی ہے, اور وہ چوری کا جو پلان ہے نا وہ اس نے آپ کے پاس راز رکھا ہے, تو بھائی یہ تو ایک شرعی ریزن ہے کہ آپ کو پولیس کو جا کے بتانا پڑے گا, تو شرعی ریزن ہے کہ اس راز کو آپ محکمے والوں کے سامنے, پولیس کے محکمے کے سامنے جا کے فاش کریں, تاکہ جس کے مال کو لوٹنے کا اس نے پلان بنایا ہے وہ فساد والا کام یہ نہ کر سکے. اسی طریقے کسی کی عزت لوٹنے کا اس نے پلان بنایا ہے اور آپ کو اپنا رازدار بنایا ہے, شرعی تقاضا ہے کہ آپ اس کے راز کو افشا کریں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کسی کی پرسنالٹی کی کچھ پرابلمز آپ کو پتا ہے اور کوئی آپ سے آ کر کے پوچھتا ہے کہ جی فلانے شخص سے جو ہے وہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں یا فلانی لڑکی سے میں اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں, آپ کو اس کے بارے میں ایسی چیزیں پتہ ہیں کہ جی, یعنی اگر آپ اس شخص کو بتا دیں تو وہ اپنا نکاح نہیں کرنا چاہے گا ایسی جگہ پہ, اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا, ہے نا, تو ایسے موقع پہ آپ کو بتانا پڑے گا تاکہ ان کی زندگی خراب ہونے سے بچا لی جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن ادر دین دیٹ کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات کہی ہے, اب آپ کسی دوسرے کو یہ کہہ کے نہیں بتا سکتے کہ تم کسی کو مت بتانا, بس تمہیں بتا رہی ہوں, آگے کسی کو مت بتانا, ہے نا, اب وہ آگے جا کے تیسری کو بتائے گی کہ صرف تمہیں بتا رہی ہوں آگے کسی کو مت بتانا, رائٹ, نہیں, یہ امانت میں خیانت ہے, ٹھیک ہے نا, کہ تم کو بتا رہی ہوں آگے کسی کو نہیں بتانا. یا آج کل تو ماشاء اللہ کیونکہ مردوں نے بھی تو پھر وہ عورتوں والا کام آخر مردوں نے بھی تو مل بانٹ کے کرنا ہے نا, تو اب مرد بھی اس قسم کے بہت سارے مارکیٹ میں آ گئے, کیونکہ ابھی تو یہ حال ہے امت کا, عورتوں نے مردوں والا کام شروع کرنے کی کوشش شروع کر دی اور مردوں نے عورتوں والا کام کرنے کی کوشش شروع کر دی, اب مردوں کا پیٹ ہلکا ہو گیا اور عورتوں کا جو ہے نا وہ سر اونچا ہو گیا. ماشاء اللہ دنیا کا نظام عورتوں نے چلانا ہے, ہے نا, مردوں نے تو گھر کا نظام چلانا ہے, عورتوں نے دنیا کا نظام چلانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو شیطان یہی چاہتا تھا, وہ جو اس کی بات مانتا ہے پھر وہ. اچھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا المجالس بالامانہ, کہ تم مجلس میں کسی میں بیٹھتے ہو نا, اس مجلس کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں تو ان باتوں کو بھی امانت کے طور پر لو, ہے نا, کیئرفل کہ اس مجلس کی ہر بات کو جا کر کے ہر جگہ نہ بتاؤ, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ جی آپ جیسے کسی دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے, وہاں پر آپ نے نیکی کی بات سنی اور تقویٰ کی باتیں آپ نے سمجھیں اور لوگ مشائخ کی جو ہے وہ صحبت سے آپ کو فائدہ ہوا, اب المجالس بالامانہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جی مجلس کی بات ہوتی ہے نا وہ امانت ہوتی ہے, آگے نہیں بتانی چاہیے. تو یہ والی مجلس کے ساتھ یہ والا کام کرنا یہ المجالس بالامانہ کے تحت آئے گا؟ آف کورس ناٹ. کہنے کا مقصد کیا کہ عقل استعمال کرنی پڑے گی, ہے نا, کہ بھائی کون سی مجلس کی کون سی والی بات جو ہے نا یہ امانت ہے, یہ کسی کو میں بتاؤں گا تو اس سے فساد ہوگا, اور کون سی مجلس کی کون سی والی بات ہے یہ مجھے بتانا ہے لوگوں کو, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ عقل شریف کو استعمال کیے بغیر انسان یہ کام نہیں کر سکتا, ہے نا. تو کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر پرسنل ججمنٹ جو ہے وہ انسان کو یعنی لازماً استعمال کرنا ہوتا ہے, اور اس میں ذرا غور اور فکر اور تدبر. ہاں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ کا علم کم ہے اور تجربہ وغیرہ آپ کا کم ہے, تو آپ پوچھ لیں سمجھ والوں سے، علم والوں سے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ بھائی یہ والی جو مجلس کی بات تھی نا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بتانے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ اس سے نقصان ہو جائے گا، آپ مجھے سمجھا دیجئے، تو وہ آپ سے زیادہ علم والے جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں مجلس کی یہ والی بات نہیں بتاؤ، ٹھیک ہے نا. بس یہ پڑھ کے آج کی کلاس ختم کرتے ہیں کہ مزدور ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا اس کے لیے جتنا وقت خرچ کرنا باہم طے ہو گیا اس میں اس کام کو پورا کرنے کا حق ادا کرنا، ٹھیک ہے، اور مزدوری ملازمت کے لیے جتنا وقت مقرر ہے اس کو اسی کام میں لگانا بھی امانت ہے. کام کی چوری یا وقت کی چوری خیانت، ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے اب اس ٹاسک میں جو ہے نا وہ آپ یعنی جان بوجھ کر کے اور اپنی بے پرواہی کی لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے نا وہ خراب کام کر کے سبمٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کہیں گے کام میں چوری. اور وقت میں چوری کا مطلب یہ کہ بھائی آپ کو انہوں نے ہائر کیا تھا کہ 9 to 5 یہ ٹائم جو ہے نا یہ دفتر کا ٹائم ہے، آپ نے اس وقت میں صرف دفتر کا کام کرنا ہے، ہم آپ کو صرف لنچ کا ایک گھنٹہ دیں گے، اسی لنچ کے گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ آپ اپنا کام شام کر لیں، نماز پڑھ لیں، آپ جو ہے وہ کھانا کھا لیں، باقی ٹائم دفتر کا ہے، یہ آپ نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لیا، ٹھیک ہے نا، اور اس اگریمنٹ پر وہ بھی قائم ہے، اس اگریمنٹ پر آپ کو بھی قائم رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ لیں یہ ہو گئی ٹائم اورینٹیڈ جاب، ٹھیک ہے نا، ٹائم اورینٹیڈ جاب. آج کل کے زمانے میں اکثر وائٹ کالر جاب جو ہوتی ہے نا جس کو دفتری جاب کہتے ہیں وہ ٹائم اورینٹیڈ ہوتی نہیں. ٹائم اورینٹیڈ جاب جو ہے نا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں آج کل بلو کالر ورک، بلو کالر رائٹ، حالانکہ وہ کالر والی شرٹ نہیں پہنتے مزدور لوگ، لیکن امریکہ کی ایک اصطلاح ہے وہاں پہ کالر والا ایک فیشن چلا تھا ایک زمانے میں، ٹھیک ہے. اب تو ٹی شرٹ وی شرٹ لوگ کام چلا لیتے ہیں، اب تو کالر والی شرٹ بھی نہیں پہنتے بہت سارے لوگ، لیکن بلو کالر ایک ٹرم بن گئی امریکہ کے اندر رائٹ. تو وہ ہم چونکہ امریکہ ہمارا سردار تو اس وجہ سے ہم بھی امریکہ کے ٹرمز کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو سمجھانے کے لیے. بہرحال اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. تو جو مزدور ٹائپ کے جو آڈ ورکرز بھی جن کو کہتے ہیں نا، جو یعنی محنت مزدوری کرنے والے یا چوکیداری کرنے والے، یا مطلب آپ نے چاہے وہ مشین کی چوکیداری کرنی ہے نا آپ کو، یعنی روٹیشنل ورک ہے، آپ نے 9 to 5 آپ نے مشین کو دیکھنا ہے کہ اگر کچھ بھی اس میں خرابی ہو جائے گی تو آپ ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد آپ کی شفٹ ختم ہو جائے گی، اگلے بندے کی شفٹ آ جائے گی، وہ جو ہے وہ 5 سے لے کر کے اگلی صبح تک کے 9 تک جو ہے وہ مشین کو دیکھے گا، کوئی فالٹ آئی فوراً اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو یہ ٹائم اورینٹیڈ جاب ہو گئی، ٹھیک ہے نا. دفتر میں بیٹھ کر کے جو پروجیکٹس کرتے ہیں اور جو ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں اور جو پروپوزلز بناتے ہیں یا RFPs اور ان کے ریسپانسز اور اس قسم کے جو میٹنگز اور یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ قسم کی جو جاب آج کل جو بنتی، جو جس شکل نظر آتی ہے نا، وائٹ کالر جاب بھی جس کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ ٹائم اورینٹیڈ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹاسک اورینٹیڈ جابس. کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ جی آپ نے ایک ہفتے کے اندر اس چیز کو سبمٹ کرنا ہے کر کے. اب ایک ہفتے میں آپ جو ہے وہ ایک دن میں اس کو مکمل کر لیں یا آپ اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے مکمل کریں، ہے نا. اور یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ ایک ہفتے والی جاب جو ہوتی ہے وہ یوزلی جو ہے نا وہ ایک مہینے کے برابر کی جاب ہوتی ہے جس کو ایک ہفتے میں آپ کو کرنا ہوتا ہے، ہے نا. ہم جب آفس میں یعنی جب کوئی پروجیکٹ آتا تھا تو ہم کہتے تھے وین از دا ڈیڈ لائن، تو آگے سے ہمیں کیا جواب ملتا تھا، دی ڈیڈ لائن واز یسٹرڈے. یعنی آپ کو جو دیا گیا ہے نا آپ کو تو گزشتہ کل میں اس کو سبمٹ کرنا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھائی ڈو اٹ ایز سون ایز پاسبل، رائٹ. خیر وہ اپنا پریشر ڈالنے کا ایک انداز ہوتا تھا بیسیکلی وہ، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا صرف یہ کہ جو ورکر ہوتا ہے، جو امپلائی ہوتا ہے، وہ پھر دفتر کے وقت میں جا کر کے اپنے پاسپورٹ آفس جانے، وہ بھی بھائی دفتر کے وقت میں پاسپورٹ آفس کھلا ہے، وہ کام بھی اس نے دفتر کے ٹائم میں کرنا ہے. اپنے بچے کو ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ ہے تو اگر صبح کی ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ ملی ہے تو اس کو صبح کے وقت ہی لے کر کے جانا ہے بچے کو، رات کو ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہی نہیں ہے، تو صبح کو شام کو بیوی کو لے کے جانا ہے، بچے کو لے کے جانا ہے، خود جانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہے نا وہ کام کب کریں گے، یہ رات کو کام کریں گے، شام کو کام کریں گے، رائٹ. گھر کام لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ کام ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ پہ کام ہو رہا ہے، اور تو یہ ٹائم اورینٹیڈ نہیں ہے، یہ ٹاسک اورینٹیڈ ہے. ठीक है ना, तो इस बात को समझ लें तो फिर बहुत सारे लोगों के मसले मसाए जो है वो हल हो जाएंगे। टास्क ओरिएंटेड का मतलब ये होगा कि आपने टास्क में चोरी नहीं करनी, काम में चोरी नहीं करनी, वक्त का इसमें कोई ना उनको परवाह ना आपको परवाह, आप सारा रात काम करें, सारा दिन काम करें, आप वीकेंड पे काम करें, है ना, बल्कि आगे से जो है वो पेज भी आते रहेंगे, फोन भी आते रहेंगे, आ जाओ जी फौरन मसला हो गया, फौरन दफ्तर में पहुंचो, चाहे आप 2 बजे रात को अपने बेडरूम के अंदर खराटे ले रहे हो वो आपको दफ्तर में बुला लेंगे, ठीक है ना। तो भाई टाइम ओरिएंटेशन कहाँ चली गई, 9 to 5 वाली जॉब पेपर पर तो है 9 to 5 जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, लेकिन पेपर पर है उससे ज्यादा इसकी हकीकत है नहीं, ठीक है ना। तो उस चीज को उसके सामने रखें। इससे मालूम हुआ कि अमानत की हिफाजत और उसका हक अदा करना बड़ा जामिया लफ्ज है, सब मस्कूरा तफसीलात उसमें दाखिल, ठीक है जी। टाइम भी ऊपर हो गया और एक मैसेज आया हुआ है उसको देख लेते हैं, मर्दों की क्लास में और खवातीन में तो स्क्रीन ही जो है वो आउट हो जाती है, पता नहीं मैसेज आएगा। अच्छा, औलाद के अंदर अल्लाह के आगे जवाबदेही का एहसास पैदा करने के लिए वालिदैन को किन बातों का ख्याल होता है, औलाद के अंदर अल्लाह के आगे जवाबदेही का एहसास पैदा करने के लिए वालिदैन को किन बातों का ख्याल होता है, ख्याल होना चाहिए, वालिदैन को अपनी जवाबदेही का ख्याल होना चाहिए, ठीक है ना। अपने अंदर जो अल्लाह की जवाबदेही का एहसास पैदा कर लेंगे तो औलाद जो है ना वो आप से इस एहसास को अखज कर लेगी, राइट, आपके दिल से आपकी औलाद के दिल में ये एहसास ट्रांसफर होगा, जिस तरह वो ऑस्मोसिस होता है ना, वो इधर से जो है वो एक लिक्विड जो है मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरी तरफ चला जाता है, सीप कर जाता है, उसी तरीके से ये खशियत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का फिक्र ये औलाद के अंदर ट्रांसफर होती है। इसके लिए कोई उठक बैठक और बहुत ज्यादा टेक्निकल किस्म की चीजें नहीं करनी पड़ती हैं, और जो इन चक्करों के अंदर पड़ा रहता है वो खाली अपना वक्त जाया कर रहा होता है कि कहीं से कोई ऐसा जादू टोना सीख लूं, कोई ऐसा गुर सीख लूं कि औलाद जो है ना वो नेक बन जाए। भाई ये कोई गुर नहीं है, बस गुर यही है कि अपने आप को ऐसा बना रहे। Doesn't the Quran tell Muslim men to lower their gaze? Wouldn't this make it haram to look at a ghair mahram then? Nahin. Look at a ghair mahram, first gaze is not haram. Theek hai na? Looking at the ghair mahram with shahwat and without certain conditions. Like for example, ke identification ke liye qazi ko jo hai wo non-Muslim, qazi ko jo hai wo aurat ko dekhna hoga. ठीक है ना, तो वो हराम नहीं होता। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, सही है। दूसरी बात ये है कि आप तो माशाल्लाह इल्म की तालिब इल्म, यानी तालिब इल्म भी हैं, तालिबतुल इल्म भी हैं, तो आपने शायद अभी पढ़ा हो या बाद में जाकर के पढ़ेंगी कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ अमर का सीगा, अमर का यानी कमांड टेंस में किसी लफ्ज़ के आ जाने से वो चीज़ फर्ज या वो चीज़ हराम नहीं होती, ठीक है ना। कुरान के अंदर जो अमर का सीगा है उसकी 18 किस्में हैं, 18, ठीक है ना। तो अमर के सीगे से सिर्फ फर्ज साबित नहीं होता, बल्कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन हदीस, डिपेंडिंग ऑन मेनी अदर फैक्टर्स, कोई चीज फर्ज साबित होती है, कोई चीज वाजिब साबित होती है, कोई चीज जो है वो मुस्तहब साबित होती है वगैरह। अब ये तफसील जो है वो एक उसूल फिका पढ़ने वाला ही शख्स समझता है, इस वजह से साजिश ने क्लास के अंदर बहुत ही हाई लेवल बात कर दी थी कि जो जो कुरान से साबित हो हुक्म वो जो है फर्ज होता है, और जो हदीस यानी एक लेसर स्ट्रेंथ की हदीस हो उससे जो है वो मकरूह साबित, उससे जो है वो वाजिब साबित होता है, ठीक है ना। तो ये डिटेल इंशाल्लाह आपको उसूल फिका के अंदर उसूल शाशी पढ़ेंगी या पढ़ चुकी होंगी तो उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहूद में नफसा रहे वो यहूद में नफसा रहे से ये आप हराम और फर्ज इस तरीके से साबित नहीं करते। अच्छा, निकाह के ताल्लुक से कुछ पूछना था, कोई दो नामहरम एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह के लिए बड़ों क्या बताओ बड़ों तक पहुंचाई बात, मगर राजी नहीं हो रहे हैं माँ बाप, इस पे उन दोनों को क्या करना चाहिए, और माँ बाप का लड़की के लड़की पे ज़बरदस्ती रिश्ता करवाना कहाँ तक सही है। यानी शादी से पहले ही जो है वो कहीं से जान पहचान हो गई और वादे शादे कर लिए और इरादे कर लिए कि जी हमने शादी करनी है, और फिर उसके बाद जब माँ बाप तक बात पहुंची तो माँ बाप ने जो है वो मना कर दिया। और अब जो है ना वो होता यही है कि फिर जो है ना वो इसका हल ये निकालते हैं कि इसकी जो है ना वो अपने खानदान में या किसी अपने दोस्त अहबाब के यहाँ पे शादी कर दी, और उसकी जो है वो फलानी जगह दूसरी जगह पे शादी कर दी, ठीक है ना। तो जोर जबरदस्ती करके शादी करना जो है ना, इससे यानी डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। ये भी जनरली तो निकाह जो है ना वो पूरे दिल की बशाशत के साथ और कबूलियत के साथ वही निकाह जो है ना फिर आगे जाके कामयाब होता है। तो इस तरह से पकड़ करके उधर अपनी मर्जी से कहीं पे शादी कर देना जबकि वो कहीं और शादी करना चाहते थे, तो इससे मसले हल नहीं होते हैं, बल्कि इससे मसले जो है ना वो और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और फिर यह है ना वो इन दोनों की जिंदगी आगे भी जाके खराब हो रही होती है, फिर इनका असर जो उनके औलाद के ऊपर पड़ रहा होता है वगैरह, ठीक है। तो एक लंबा एक सॉर्ट ऑफ चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है इसकी वजह से। तो भाई बात वही है कि ये तो दीन का दीन है ना, ये दीन जो है ना ये यानी खाली शादी के वक्त इस्तेमाल करने वाली चीज तो नहीं है ना। अभी कभी वो शादी करनी है तो अब जो है वो निकाह ख्वाओं को बुला लिया और जो है वो टोपियां पहन ली सब लोगों ने और जो है वो कुरान मजीद सामने रख लिया और है ना, और उस तरीके से शादी कर, कहाँ भी दीन के मुताबिक शादी हो गई। भाई दीन जो है वो खाली शादी करवाने के लिए तो नहीं आया था ना, आप शादी से पहले दीन को किधर लपेट कर रखे हुए थे? ये जो आपके यानी बच्चा और बच्ची के दरमियान जो ये ताल्लुक बना है ये बना क्यों है? इसीलिए बनाया ना क्योंकि आप पहले दीन पे अमल नहीं कर रहे थे, आपने अपने बच्चे की अपने बच्चे की जो है वो दीनी ज़हनियत नहीं बनाने की मेहनत करी है ना। तो इस वजह से जो है वो यानी भूखे जो भूखा शिकारी होता है उस तरीके से जो है वो अपने शहवत को है ना इधर उधर से जो है वो पूरी करने के लिए कभी इधर नजर मार रहे थे, कभी उधर नजर मार रहे थे, कभी इधर कोशिश कर रहे थे, उधर कोशिश कर रहे थे, कहीं जाकर के बिलाखिर उनकी बोट अटक गई। अब उनका जो है वो शैतान ने जो है वो एक ताल्लुक बना दिया है ना। अब आपको जो है वो ये सूझ रही है कि नहीं वो तो हमारी बरादरी में से नहीं है और वो तो अच्छी नहीं है, वो तो अच्छा नहीं है, वो तो वैसा नहीं है, वो तो वैसा नहीं है, राइट। अब जो है ना वो पकड़ धकड़ करके जो है वो उसकी उधर शादी कर रहे हैं, उसकी उधर शादी कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। भाई देखें, याद रखिए कि जब आप चिड़ियों को खेत के ऊपर आने की इजाजत दे देते हैं ना, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद चुग गई खेत के ऊपर रोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब जो है ना ये आप यानी ये जो कर रहे हैं ना ये अब पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। अब हम पछताते तो है नहीं, हमारा मसला एक ये भी है कि हम पहले जो है वो खेत को चिड़ियों से बचाने की कोई मेहनत ही नहीं कर रहे होते, फिर उसके बाद जब चिड़ियां आके चुग जाती हैं ना खेत को तो फिर भी हम नहीं पछताते, बल्कि हम उल्टा जो है ना उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं और खराबी को मजीद खराब करते हैं, खराबी को मजीद खराब करते हैं, है ना। भाई पछता ही नहीं ना अगर हम, यानी हम नादिम ही हो जाएं और अल्लाह से माफी ही मांग लें तो अल्लाह ताला के लिए मसले को बेहतर कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। है मुश्किल है मुसलमानों, है मोमिनात जो इस क्लास में मौजूद है, कोई मुझे बोले ना सही अल्लाह के लिए बड़ा मुश्किल है मुश्किल अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह के लिए मुश्किल, लेकिन हम पछताते भी नहीं है, हम अपनी गलतियों की इसलाह की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो अब जो है ना वो उल्टे सीधे जो है वो सोल्यूशन निकालते हैं इन सब चीजों के। भाई ये जो है ना मसला कि जब दिल आ जाता है ना, या दिल नहीं आता, नफ्स आ जाता है ना अगले बंदे के ऊपर, ये एक इतना बड़ा मसला बन जाता है कि अब यानी अब आप पीर साहब के पास जाकर के ना वजीफे ही लाते ना, बस उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इससे पहले काम करना था आपने, वो क्यों नहीं किया? अब रोएं, अल्लाह के सामने रोएं, आहोजारी करें, माफिया मांगे अल्लाह ताला से, और
اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں جس وجہ سے آپ کے بچے یا بچی کا جو ہے وہ اس قسم کا تعلق بن گیا ہے نا, یہ تو کریں نا کم از کم, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے پھر. ٹھیک ہے, ہم جو ہے نا ہمارا مسئلہ بہت بڑا ہے کہ ہم دین کو نا زیادہ لفٹ نہیں کرانا چاہتے, ہم دین کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا چاہتے, ہم چاہتے ہیں دین جو ہے نا وہ لمیٹڈ رہے, ریسٹرکٹڈ رہے. دین آیا تھا ہمیں ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کہ دنیا میں تم ریسٹرکشن کی زندگی گزارو, آخرت میں تمہیں جو ہے وہ تمہاری خواہشات پوری ہوئیں گی. رائٹ, ہم الٹا کھیلتے ہیں, ہم دین کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہے نا, جمعے کی نماز میں ریسٹرکٹ کر دیں گے یا میلاد میں ریسٹرکٹ کر دیں گے یا جو ہے وہ کسی کا جنازہ پڑھنے کی حد تک ریسٹرکٹ کریں گے. ہم اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے بچوں کو خلاف دین ماحول سے نہیں بچانا چاہتے. وی وانٹ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. یہ ایک بڑا موضوع ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا ہے, کئی دنوں سے ذہن میں اس کا خاکہ بنا ہوا ہے. وی وانٹ دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز, رائٹ, دین اور دنیا ساتھ ساتھ, جو کہ ایک ٹپیکل پاکستانی معاشرے کا نعرہ ہے, دین اور دنیا ساتھ ساتھ, رائٹ. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نعرے کا مطلب کیا ہے اصل میں, ہم بس ایسی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ اللہ کی توہین ہے, اصل میں یہ دین کی توہین ہے, دین اور دنیا ساتھ ساتھ والا نعرہ توہین ہے یہ اصل میں, رب کے ساتھ مذاق ہے یہ اصل میں, اور ہم یہ مذاق جو ہے وہ بڑے شور سے کرتے ہیں, بڑے زور سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب ہم یہ کریں گے نا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر یعنی اب آپ اپنی خیر منائیں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ, اب آپ اپنی خیر منائیں. ٹھیک ہے نا, تو بھئی یہ ایسے نہیں چلتا معاملہ, دین و دنیا ساتھ ساتھ. بڑے کنفیوز ہیں ہم, بڑے مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں ہم دین و دنیا ساتھ ساتھ کے والے چکر کے اندر. ٹھیک ہے, پچھتاوا تو ہو اور اللہ سے دعا بھی کریں, بٹ ازالے کے لیے کیا کیا جائے, دونوں کی شادی کروا دی جائے. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ شادی کروا دینا جو اس کا حل ہوتا ہے, نہیں, یہ تو پھر اس اسپیسیفک کنڈیشن کو دیکھ کر کے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ شادی کروانی چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے. یہ ایسے نہیں بتایا جا سکتا, اس کو فتوا نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, رشتے داریوں اور دوستیوں میں سب گھل مل کر رہتے ہیں اور ساتھ میڈیا کا زہر, پھر اس طرح کے معاملات تو ہوتے ہیں. یہ ظاہر سی بات ہے, گھل مل کے رہنا, نامحرموں کے ساتھ جو ہے وہ بے پردگی کرنا, یہ گناہ کبیرہ ہے, رائٹ, گناہ کبیرہ. اب گناہ کبیرہ کے بعد کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور میڈیا کا زہر, ہر وقت میڈیا کے اوپر دیکھتے رہنا اور ٹی وی دیکھنا اور ڈرامے دیکھنا اور موسیقی سننا اور ہے نا اسکولوں کے ماحول کے اندر جہاں پر کہ یعنی زہر, جسمانی زہر بھی روحانی زہر بھی, بھائی وہ اتنا نہیں, یہ تو بہت ضروری ہے جی, یہ تو یہ ہے, اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور علم حاصل کرنا تو ہمارے قرآن میں حکم ہے علم حاصل کرنے کا, اور اقرا سے جو ہے وہ ہمارا یعنی وہی شروع ہوئی ہے. ایک سے ایک جو ہے نا وہ دلائل لے کر کے آتے ہیں, رائٹ, کچھ پتہ نہیں ہوتا تفصیل کا, کیا کیا اس کے امپلیکیشن ہوتے ہیں, کیا کیا پھر اس کے بعد ہوتا ہے گھرانوں کے اندر, رائٹ. تو بھائی چیزوں کے اوپر غور کریں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سدھارنے کی کوشش کریں, اور اگر کچھ بگاڑ ہو چکا ہے تو روئیں, اللہ کے سامنے روئیں, بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دیں اے اللہ میرا مسئلہ حل کر دے ورنہ میں روٹ جاؤں گی, ورنہ میں کسی اور در پہ چلی جاؤں گی, ہے نا, ورنہ جو ہے وہ تم دعا مانگی چھوڑ دوں گی, رائٹ. اللہ کو حکم نہ دیں اے اللہ میری مصیبت کو دور فرما دیں, نہیں, اللہ کے سامنے روئیں, معافیاں مانگیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر التجا کریں, اے اللہ مہربانی فرما دیجیے, اے اللہ مہربانی فرما دیجیے, ہے نا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں تو ہوئی برا, میں غلطیوں کا پتلا ہوں, اے اللہ آپ معاف فرما دیں, مہربانی فرما دیں, بہت بڑی غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گی, آئندہ ان غلطیوں کو نہیں دہراؤں گی. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر مہربانی فرما دیتے ہیں. السلام علیکم.